या हुसैन इब्ने अली, मुश्किल कुशा आपके सब जाने सारों को सलाम।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدنی چن کے ناظرین یہ وہ ایام ہیں कि जिन अयाम को खुसूसियत के साथ एक गहरा ताल्लुक है वाक़े करबला से, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और जो आपके शुरका हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी याद मनाते हैं, उनका ज़िक्र खैर करते हैं और उनके वाक़यात को बयान करते हैं। वाक़े करबला के अंदर हमें क्या सीखने को मिलता है, इन उमूर पर गुफ्तगू की जाती है। अहले सुन्नत का यही तरीका है कि वो जब भी अय्याम आते हैं, अहलुल्लाह के अय्याम, सहाबा के अय्याम, अहले बैत के अय्याम, बुजुर्गान दीन के अय्याम, तो वो उन अय्याम को इसी तरीके से मनाते हैं। इसके साथ साथ हम मुसलमानों का ये भी मामूल है कि इन अय्याम में बतौर ख़ास इसाल सवाब की महफिलें मुनाकिद की जाती हैं, ख़ास तौर पर नियाज की जाती है, इसाल सवाब किया जाता है और वाक़े करबला के जितने भी अफराद थे ये उनकी खिदमत में, उनकी जनाब में एक इजहार अकीदत का ज़रिया ही नहीं बल्कि नेक काम करके हम अपने लिए सवाब का ज़खीरा जमा करते हैं और वह सवाब इसाल करने की कोशिश करते हैं। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ शहर कराची और अंदरून सिंध सैलाब की तुगियानियों से मुतासिर हैं, कराची में तो किसी हद तक पानी बहुत सारे इलाकों में निकल चुका है लेकिन ख़ास तौर पर जहाँ नदियाँ बह रही हैं, जैसे मलीर नदी हो गई, इस तरह के जो जहाँ डैम ओवर फ्लो हुए हैं, उन इलाकों से जो मुतालिक आबादियाँ हैं वो इस वक्त भी डिस्टर्ब हैं, वो इस वक्त भी मुतासिर हैं। तो वो खिचड़े की नियाजें जो गली मोहल्ले में की जाती हैं और माज़ल्ला बाज़ लोग तो उसको एक डिस्को अंदाज में करते हैं कि जनाब डेग भी लगाएंगे और जनाब पता नहीं क्या कुछ अंदाज भी बाज़ुकात होते हैं, तो खैर वो तो वैसे ही गलत अंदाज हैं जो गलत हैं। तो जो हम नियाजें ख़ास तौर पर अपने गली मोहल्लों में करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़िए और उन इलाकों में जाइए कि जहाँ लोग मुतासिर हैं, चूल्हा कैसे जलेगा, जब घर में पानी खड़ा हुआ है तो उस घर में चूल्हा कैसे जल सकता है। तो उन गरीब बस्तियों की तरफ जाकर इस मरतबा जो नियाज है वो उनकी तरफ तकसीम करें, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी तरीके से अंदरून सिंध के अंदर भी बाज़ बस्तियाँ, बाज़ पूरे के पूरे गाँव जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। दादू का डैम टूटने की वजह से वहाँ भी कई गांव जो हैं, दर्जनों गांव जो हैं, पूरे के पूरे ज़रे आब हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ इत्तलात वसूल हो रही हैं। तो मुहर्रमुल हराम में जो हम एक माली सदका करते हैं, एक माली जो है वो सदका करते हुए नजर न्याज का एहतमाम करते हैं, तो बहुत अच्छा मौका है कि फ़ुकरा जो हैं इससे फ़ायदा उठाएंगे, इसमें ज़्यादा सवाब भी है। आज हम वाकया करबला पर बात करेंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, वाकया करबला पर बात करने से पहले हमें एक जुग्राफियाई नक्शा अपने जहन में ताज़ा करना पड़ेगा। हिजाज़ मुकद्दस, मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा जो आजकल सऊदी अरब में वाक़े हैं, ये एक मकाम हो गया। दूसरा मकाम है कूफा जो आजकल इराक में वाक़े है। तीसरी जगह है दमिश्क, शाम, शाम जहाँ पर उस वक्त یزید کا جو ہے وہ تخت ہوا کرتا تھا، دمشق کیپٹل تھا یزید کی حکومت کا۔ تو یہ تین جو مقامات ہیں یہ مرکزی مقامات ہیں اس پورے واقعے کے گرد جو گھومتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک مدینہ منورہ اسلامی سلطنت کا کیپٹل رہا، اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کیپٹل تبدیل کیا اور کوفہ کو ایک مرکزی دارالحکومت قرار دیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، ایک وجہ بلوائی بھی تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو ایک بلوا واقع ہوا اور آپ کی شہادت ہوئی اور پھر خوارج کا ظہور ہوا، تو ایک دفاعی پوزیشن کے اعتبار سے کوفہ جو ہے وہ دارالخلافہ بنایا گیا، اور اس کے علاوہ بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، یعنی جب اسلامی سرحدیں پھیل رہی تھیں ان میں وسعتیں آ چکی تھیں تو ممکن ہے سینٹرل جگہ دیکھی گئی ہو۔ کوفہ جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دارالخلافہ رہا۔ کوفہ کا جڑواں شہر ہے آج کل تو نجف، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف نجف میں ہے، بالکل ملے ہوئے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں پنڈی اور اسلام آباد ملے ہوئے ہیں، یا جس طریقے سے آپ یوں سمجھیے کہ کراچی اور سوراب گوٹ ملا ہوا ہے، بیچ میں کوئی خالی جگہ بھی نہیں ہے، تو کراچی کا حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن بہرحال آج بھی نجف کو الگ شہر قرار دیا جاتا ہے۔ بڑا تاریخی شہر ہے، دنیا کا ایک بہت بڑا قبرستان جو ہے، کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے نجف میں واقع ہے، بعض انبیاء علیہ السلام کے بھی مزارات ہیں۔ کوفہ ایک بہرحال مرکز تھا، لیکن جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنتے ہیں تو انہوں نے اپنا جو دارالخلافہ ہے وہ کوفہ کو نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے شام کو بنایا، شام کے شہر دمشق کو بنایا۔ اور آپ کے انتقال کے بعد یزید جب تخت پر آیا تو یزید نے بھی اسی شہر کو دارالخلافہ بنا کر رکھا۔ اب یزید چونکہ ایک فاسق و فاجر آدمی تھا، اور یزید یہ چاہتا تھا کہ سارے کے سارے لوگ میری بیعت کر لیں، مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھے اپنا حکمران تسلیم کر لیں، لیکن وہ پیارا گھرانہ جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی ہے، جن ہم اہل بیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو آل رسول ہیں، وہ گھرانہ آنکھ بند کر کے یزید کی بیعت کس طرح کر سکتا تھا؟ چنانچہ یزید تک یہ اطلاع تو پہنچ چکی تھی کہ مدینہ منورہ میں جو آل رسول ہیں، اور مدینہ منورہ ہی مرکز تھا ان کا، یہ تمہاری بیعت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خاندان، آپ کے بھائی، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے اور خاندان والے، یہ تمام کے تمام ان چیزوں کو محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے جو اہل تخت ہیں وہ کس قدر پریشان ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ پریشان ہیں بلکہ وہ ہمارے متعلق کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ایک متبادل کی بھی تلاش تھی، اور اس بات کا بھی خوف تھا کہ اگر وہ چڑھائی کر کر آتے ہیں، مدینہ منورہ پر چڑھائی کرتے ہیں یا مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرتے ہیں، تو ان دو شہروں کی جو عظمتیں ہیں وہ کہیں پامال نہ ہو جائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک متبادل سوچ بھی رکھتے تھے، آپ کے ذہن میں ضرور یہ بات رہی ہوگی کہ مدینہ منورہ کی پامالی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی دوران اہل کوفہ نے آپ کو خط لکھنا شروع کیے، آپ کو بلاوے بھیجنا شروع کیے کہ جناب آپ ہمارے پاس آئیے، آپ ہمارے درمیان ٹھہریے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کی بیعت تک کریں گے، آپ یہاں محفوظ رہیں گے، آپ یہاں اطمینان سے رہیں گے، آپ کو یہاں کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے فرزند ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، یعنی آپ اور آپ کے جو بھائی ہیں امام حسن، دونوں کو جو ہے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کا کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ آپ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہیتے ہیں، آپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے روحانی وارث ہیں، آپ نے اپنی فراست سے کام لیتے ہوئے خود جانے کے بجائے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچتے ہیں، اور کچھ چھوٹا سفر نہیں ہے، بڑا طویل سفر ہے، یعنی مدینہ منورہ سے کوفہ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے دو چھوٹے بچے جن کی عمریں چھوٹی ہیں ابھی، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، یہ دونوں بچے بھی ساتھ ہیں۔ آپ کوفہ پہنچتے ہیں اور اموی حکومت کی طرف سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، وہ اس وقت گورنر تھے، وہ آپ کے آنے پر کسی قسم کا کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس کو رکاوٹ قرار دیا جائے۔ لوگ آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کی آؤ بھگت کرتے ہیں، کوفہ کے جو رئیس لوگ تھے، جو قبائلی سردار تھے جتنے بھی، تمام کے تمام آپ کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ اور حضرت نعمان بن بشیر نے بھی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ اب ضرور اس وقت کوفہ ایک صوبہ تھا زیادہ زیادہ، اور کوفہ کا ایک گورنر تھا اس وقت، لیکن جو مرکزی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے تمام علاقوں پر نظر رکھتی ہے، اس کے جاسوس تمام علاقوں میں موجود ہوتے ہیں۔ یزید کے دربار تک یہ بات پہنچی کہ جناب کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے ایک قاصد کا انتہائی اعلیٰ طریقے سے استقبال کیا گیا ہے، اور ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے، اور ان قریب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شرکا یہاں پہنچیں گے، اور یہاں آپ پہنچتے ہیں اور یہ سارے کے سارے لوگ آپ کی بیعت کر لیتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ یہاں ایک نئی حکومت قائم ہو جائے اور یزید اس حصے سے اسے ہاتھ دھونا پڑے۔ لہذا یزید نے اپنے شرکا سے مشورے کرنا شروع کر دیے۔ ایک ان کا خاندانی غلام تھا، سرجون اس کا نام اہل تاریخ نے لکھا ہے، اس سے مشورہ کیا یزید نے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو سرجون نے یہ کہا کہ پہلا مشورہ تو میں تمہیں یہ دوں گا کہ تم نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دو، وہ جب تک ہیں وہاں کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی یزید کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پائے گا۔ چنانچہ یزید نے ایک نئے گورنر بھیجنے کا فیصلہ کیا، ابن زیاد جس کا نام عبداللہ بن زیاد ہے، اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی گورنری بھی اسے دے دی گئی، اور ابن زیاد کو یہ کہا گیا کہ یہ جو ایک نیا قصہ پیدا ہو رہا ہے، اس قصے کا کلا کما کرنا ہے، یا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلا وطن کر دو، یہاں سے بھیج دو، یا پھر انہیں قتل کر دو۔ ایک بہت ہی ڈرامائی انداز کے اندر ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوتا ہے۔ جو لاؤ لشکر لے کر آیا تھا اس کو دور کھڑا کر دیتا ہے اور تھوڑے سے رفقا ساتھ لے کر منہ پہ ڈھاٹا باندھ کے شہر کی فصیلوں میں داخل ہوتا ہے، شہر کی آبادی میں داخل ہوتا ہے۔ اور چونکہ لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار تھا، تو لوگ السلام علیکم یا امام حسین کر کے سلام پیش کرتے ہیں اور یہ وعلیکم کہتا چلا جاتا ہے۔ یہ جانچنا چاہ رہا تھا کہ شہر کی فضا کیسی ہے، لوگوں کا رجحان کیا ہے اس وقت، مجھے کیا حکمت عملی اختیار کرنا پڑے گی۔ وہ حکمت عملی کہاں ہوگی، تو ایک فتور ہوگا، فساد ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ گورنر کے محل پر بھی پہنچ گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ میں تمہارے لیے دروازے نہیں کھولوں گا اور نہ ہی میں تم سے مقابلہ کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، دروازے تو آپ کو کھولنے پڑیں گے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر دروازے کھولتے ہیں، اور جب یہ انکشاف ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ ابن زیاد آیا ہے، تو ان کو ہزیمت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی دوران حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مختار نامی ایک شخص کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، آپ نے محسوس کیا کہ اب مجھے، یعنی پھر جو رئیس تھے وہاں کے کوفہ کے، انہیں ڈرانا شروع کر دیا گیا، تو آپ نے محسوس کیا کہ مجھے یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آپ ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، پریشان ہوتا ہے کہ آپ میرے گھر کیوں آ گئے، کیونکہ ابن زیاد نے پیغام بھیج دیا تھا کہ کوئی بھی آپ کو پناہ نہیں دے گا، ورنہ اپنے کیے کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ ہانی بن عروہ آپ کو پناہ دیتا ہے۔ اور ایک اور سردار تھے، شریک بن آور، وہ بیمار تھے، ان کی بڑی اچھی دوستی تھی۔ تو شریک بن آور یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، ابن زیاد نے میرے گھر میری عیادت کے لیے آنا ہے، آپ امام مسلم کو میرے گھر بھیج دو، جب ابن زیاد میرے گھر آئے گا تو موقع پا کر امام مسلم اس کا کام تمام کر دے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، اور حکمت عملی یہ طے پاتی ہے کہ آپ پردے کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہوں گے، جب میں اپنے غلام سے پانی مانگوں گا تو آپ فوراً نکل کر آئیں گے اور ابن زیاد کو قتل کر دیں گے۔ اب معاملہ ایسا ہی ہوا، ابن زیاد جب آیا اور انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ جب پانی لے کر آؤ، اب وہ گھڑے کے پاس گیا اور گھڑا پردے کے پیچھے تھا، اور وہاں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کوڈ ورڈ پا کر آپ باہر تشریف لاتے اور ابن زیاد کا کام تمام کر دیتے، لیکن ایک تو آپ باہر تشریف نہیں لائے، دوسرا یہ ہوا کہ غلام کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ آپ کی موجودگی میں پانی لے سکے، وہ بغیر پانی لیے واپس آ گیا، اسے میزبان نے دوبارہ بھیجا، پھر یہی معاملہ ہوا، تیسری بار بھیجا پھر وہ پانی لیے بغیر آ گیا۔ تو ابن زیاد کو بھی کھٹکا ہو گیا کہ یہاں دال میں کچھ کالا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اس کا باڈی گارڈ آیا ہوا تھا، اس نے جا کر جب پردے کے پیچھے دیکھا اور ایک اجنبی شخص کھڑا نظر آیا، تو اس نے بھی ابن زیاد کو کہا کہ یہاں سے چلنا چاہیے۔ چنانچہ ابن زیاد وہاں سے چلا گیا۔ میزبان نے بعد میں آپ سے پوچھا کہ آپ نے ابن زیاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی جو اسباب ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. ممکن ہے آپ نے جانا ہو کہ ابھی تو کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ ابن زیاد کا خون مجھ پر حلال ہو گیا ہو. ممکن ہے آپ نے سوچا ہو کہ میں اس کو کیوں قتل کروں، آخر یہ بھی تو کلمہ گو ہے، کیوں قتل کروں، قتل کے علاوہ بھی تو راستے ہیں. بہرحال تاریخ کی کتابوں میں جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ کسی کو دھوکے سے قتل کرنا مومن کی شان نہیں ہے. اب جناب، ابن زیاد بہت چکنا ہو گیا، کسی طریقے سے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان چھڑانی ہے. اس نے بہت کوشش کی کہ آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ کو تلاش نہ کر پایا. بالآخر اس نے اپنے غلام کو 3000 درہم دے کر بھیجا کہ جاؤ اور اپنا روپ ڈھارو، اس انداز کا کہ آپ مسافر ہو اور آپ یہاں سے گزر رہے تھے اور آپ نے یہاں پر دیکھا کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی قاصد آئے ہوئے ہیں، کوئی ان کی طرف سے نمائندہ آیا ہوا ہے، اور آپ محب اہل بیت بن کے ان سے ملنے کی خواہش کرو اور یہ تاثر دو کہ جناب میرے پاس یہ درہم ہے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور ان سے مجھے ملاقات کروا دی جائے. اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ عمائدین خاص خاص لوگ آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے جا رہے تھے، اپنی حمایت کا یقین دلاتے جا رہے تھے. چنانچہ ہانی بن عروہ کے گھر کسی طریقے سے غلام پہنچ جاتا ہے، پیش سے پیش کرتا ہے. آپ کے ساتھ ایک رفیق سفر تھے جس کے ذمے قافلے کی جو ہے وہ اخراجات اور دیگر کئی اعتبار سے وہ خزانچی تھے ایک طرح سے. آپ نے پیسے ان کو دے دیے کہ تم یہ سنبھال کر رکھو. غلام جو ہے وہ اپنا کام کر کے اور ملاقات کر کے واپس چلا جاتا ہے اور ابن زیاد کو یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں مل کر آ گیا ہوں اور وہ ہانی بن عروہ کے گھر ہیں.